الحمد لله الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء. ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم فضل و احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کرم ہے، یہ نعمت عطا ہوئی ہے کہ اس فانی زندگی میں اور اس غیر یقینی صورتحال میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و احسان کی بدولت ہمیں، آپ کو، تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کا عظیم مہینہ، عظمت والا مہینہ، قرآن کا مہینہ، روزے کا مہینہ، عبادت کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، جہنم سے عافیت اور خلاصی کا مہینہ نصیب فرمایا ہے. مومن کے اعمال میں دن بدن اضافہ ہوتا ہے، عمل میں اور اس کے دین میں، اس کے ایمان میں، اس کے تمام تر حسنات میں، اور ان تمام نعمتوں کے باوجود خدا نخواستہ اگر کسی کے اعمال میں اضافہ نہیں ہو رہا، ترقی نہیں ہو رہی اور رجوع اللہ نہیں ہو رہا، حدیث شریف کے مفہوم سے یہ ایسا پتہ چلتا ہے کہ شاید کہ اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہے. میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے اندر جہاں مسلمانوں کے روزے کی فرضیت کا اعلان فرمایا ہے، وہاں پہ یہ بھی فرمایا ایام معدودات، یہ چند دن ہیں. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اگر حکم ہو جائے کہ مسلمان اور مومن وہ تمام عمر روزہ رکھیں گے تو حق تو یہی تھا، اور مومن پہ ہونے والے جو احسانات ہیں اس کا تقاضا بھی یہی تھا. جیسے اللہ تبارک و تعالی نے ہم پہ نماز فرض فرمائی ہے, عقل اور بلوغ سے لے کر آخر عمر تک, جب تک کہ ہوش و حواس موجود ہیں, جب تک کہ اوقات کا تبدیل ہونا اور فرق ہونا پتہ چلتا ہے, کچھ بھی ہو جائے, کیسی بھی حالت ہو, اللہ تعالیٰ کے حضور جو نماز ادا کرنی ہے وہ ہر مسلمان مومن کے اوپر فرض ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ تبارک و تعالی نے جس مسلمان کو توفیق عطا فرمائی ہے اور جس کے پاس اس قدر مال موجود ہے کہ وہ زکاة کے نصاب کے برابر کو پہنچ رہا ہے, تو اس میں ہر حال میں زکاة ادا کرنی ہی کرنی ہے, فرض ہے. اسی طرح جو صیام ہیں, جو روزے ابھی چند دن قبل اپنے اختتام کو پہنچے, بظاہر عبادات کے جو طور طریقے ہیں اور جو روش ہے اس سے یہی تقاضا پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو روزے ہیں یہ بھی اہل اسلام پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے 12 مہینے بھی فرض ہو جاتے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں تھا اور اس میں کوئی زیادتی والی بات نہیں تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالی کی ذات رحیم ہے, رحمان ہے, رؤوف ہے, غفور ہے, اور اسلام میں ایسے کئی مواقع آئے ہیں جہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل اسلام کے لیے محض آسانی کے لیے اور ان کی دلجمی کے لیے اور کچھ راحت اور کچھ عبادات کے اندر قدر آسانی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فیصلے فرمائے. مثلاً اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں یہ حکم نازل فرمایا کہ تم میں سے جو ہر ایک مسلمان ہے وہ میدان جنگ میں, محاذ میں 100 مشرکین اور 100 کفار کے مقابلے میں ایک مسلمان کافی. اور شریعت کا حکم یہ تھا کہ اگر ایک مسلمان کے مقابلے میں 100 کفار آ جائیں جہاد کے لیے تو 100 کفار کے مقابلے میں ایک مسلمان کے لیے وہاں سے چلا جانا, بھاگ جانا جائز نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالی نے پھر آگے فرمایا, الان خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا. اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ تخفیف فرماتے ہیں, تمہارے اوپر جو احکام نازل فرمائے ہیں ان میں نرمی پیدا فرما دی ہے. اور پھر حکم فرمایا کہ ایک مسلمان 2 کفار کے مقابلے میں کافی ہے. فَإِن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْن وَإِن يَكُن مِّنكُم أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ. فرمایا آج کے بعد اگر تم میں سے ایک مسلمان ہو اور اس کے مقابلے میں 2 کفار اور 2 مشرکین آ رہے ہوں تو اس وقت میدان چھوڑنا جائز نہیں ہے, اور اس سے زیادہ ہو جائیں تو پھر مقابلے کا توازن برقرار رکھنے کے لیے, حکمت عملی کو برقرار رکھنے کے لیے اگر وقتی طور پہ میدان چھوڑ دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح گزشتہ اقوام کے لیے جو احکام نازل ہوئے, بنی اسرائیل مسلسل ناگردنیوں میں مشغول رہے, مسلسل انبیاء اکرام کو انہوں نے تنگ کیا اور گاہے بگاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تکالیف پہنچاتے رہے. کبھی کہتے تھے آپ جائیے اور آپ کے رب جائیے وہ جہاد کریں, ہم جہاد نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الکافرین, ان پہ یہ عذاب ہو گیا کہ راستہ بھول گئے اور ایک ہی وادی تیہ میں کئی سال تک گھومتے رہے اور ذلیل و خوار ہوتے رہے. آپس میں قتل و قتال کیا باوجود اس کے کہ اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا تھا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ فَتُوبُوا عِنْدَ بَارِئِكُمْ. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب اس کی سزا یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو مارتے رہو, قتل کرتے رہو, اور اس وقت تک ایک دوسرے کو قتل کرتے رہو, اس وقت تک ایک دوسرے کی جان لیتے رہو جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے معافی کا اعلان نہ ہو جائے. کتنا سخت امتحان ہے اور کتنے شدید احکام. جانوروں کے اندر مخصوص چربی جو کمر میں پائی جاتی ہے اس کو حرام قرار دیا اور باقی اس کے علاوہ بالکل الگ کر کے کہ ذرہ بھر بھی اس میں چربی نہ آ جائے ایسا گوشت کھانے کی اجازت ملی. کتنا زیادہ مشکل حکم ہے یہ. تو یہ تمام احکام آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے یہ سہل دین ہے, آسان دین ہے, اور اس دین میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل اسلام کے لیے خصوصاً امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی زیادہ تخفیف فرمائی ہے اور بہت ہی زیادہ نرمی فرمائی ہے. محدثین فرماتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مختلف صحابہ کرام آتے تھے اور کوئی کہتا تھا کہ میں نے وقت سے پہلے قربانی کر دی, کسی نے کہا میں نے وقت سے پہلے سر کے بال مونڈ لیے, کسی نے مختلف سوالات کیے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوال کے جواب میں فرماتے تھے کہ ٹھیک ہے ہو گیا, ولا حرج ولا حرج, ہو گیا ہو گیا. محدثین اور مفسرین فرماتے ہیں اور خصوصاً فقہاء کرام نے اس بات کی وضاحت تمام کتابوں میں فرمائی ہے کہ ایسے مواقع جہاں پہ مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد جمع ہو جائے, ایسا مقام جہاں پہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہو اور وہاں پہ اس طرح کا کلام کیا جائے یا اس طرح کا مسائل میں تکلفات پیدا کیے جائیں کہ اس سے عوام مشکل میں پڑ جائے, شک شبے میں پڑ جائے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے. مثلاً آپ حضرات یقیناً جانتے ہیں کہ نماز میں اگر کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے تو واجب چھوٹنے کی وجہ سے نماز میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے, یعنی سجدہ سہو کا کر لینا یہ واجب ہے. لیکن تمام معتبرات فقہ میں موجود ہے کہ اگر امام عالم ہے, امام فقیہ ہے اور امام تمام مسائل کو سمجھتا ہے اور اس کے باوجود جمع غفیر میں, بڑے اجتماع میں, خواہ وہ جمعے کا اجتماع ہو یا وہ عیدین کا اجتماع ہو, اور نماز میں کوئی ایسی خطا ہو جائے, کوئی ایسا واجب رہ جائے جس کی وجہ سے سجدہ صحف کا کرنا واجب ہو جاتا ہے, فقہاء کرام نے فرمایا سجدہ صحف نہ کرنا بہتر. اس لیے کہ ہزاروں لوگ ہیں اور ہر کسی کو یہ تو معلوم ہے کہ اگلی تکبیر میں مستقل نماز اور ایک سالم اور کامل نماز میں اب رکوع کرنا ہے، اب سجدہ کرنا ہے، اب سلام کرنا ہے، اور ہزاروں کے جمع غفیر میں ایک ایسا عمل کے جس سے آدھی جماعت وہ سجدے میں چلی جائے، آدھی جماعت انتظار میں رہ جائے، آدھی جماعت کو پتہ ہی نہ چلے کہ امام صاحب کیا کر رہے ہیں، سب نظام درہم برہم ہو جائے گا اور ساری نماز کا حسن، نماز کا کمال اور نماز کا مقصد وہ فوت ہو جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، اسلام کی تعلیمات ایسی ہونی چاہیے جیسے اسلام ہر زاویے سے کامل دین ہے، اسلام ہر رخ سے اس کو دیکھا جائے تو کائنات کا سب سے حسین دین ہے اور سب سے زیادہ منور اور معطر دین ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے لیے مشکلات نہیں پیدا فرمائیں، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالی کی یہ مشیت ہے، نہ یہ خواہش ہے کہ یہ تمام کے تمام لوگ یہ فتنے میں پڑ جائیں یا خدا نخواستہ جہنم کا ایندھن بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات بہت عظیم ذات ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی مشیت، اللہ تبارک و تعالی کا مسلمانوں کے ساتھ یہ احسان عظیم ہے کہ ذرا ذرا سی بات پر بھی اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرما دیتے ہیں بمقابلہ پوری زندگی کے۔ مثلا حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک خاتون کو کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے مغفرت فرما دی گئی ہے۔ خاتون آئی اور اس نے دیکھا کہ سخت گرمی کا موسم ہے اور کتا پیاس سے نڈھال ہو چکا ہے، اور کنویں کے آس پاس جو گیلی زمین ہوتی ہے پیاس کی وجہ سے اس کو چاٹ رہا ہے۔ خاتون فاسقہ تھی، فاجرہ تھی، تمام عمر اس نے گناہ کیے تھے، لیکن اس کو اس کتے پہ رحم آیا اور اس نے اپنے جو دوپٹہ یا کپڑا ہوتا ہے اس کو پانی میں ڈبا کے باہر نکالا، اس کو نچوڑ کے کتے کو پانی پلائے۔ فغفرت له بذلك، اس وجہ سے اس کی مغفرت ہو گئی۔ اسی طرح ایک خاتون کے بارے میں آتا ہے، بہت بڑی عابدہ تھی، زاہدہ تھی، عبادت کرتی تھی، اور تمام عمر اس نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں گزار دی، لیکن ایک دفعہ بلی کے اوپر غصہ آیا، بلی کو اس نے باندھ دیا، حتی ماتت عطشان وجوعانا، یہاں تک کہ وہ بلی پیاس اور بھوک کی وجہ سے مر گئی۔ فعذبت بذلک، اس وجہ سے اس کی مغفرت رک گئی اور عذاب دیا گیا اس کو۔ میرے محترم بھائیوں، اس طرح کے احکام بظاہر ایسے معلوم ہوتے ہیں گویا کہ یہ کوئی جذباتی فیصلے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالی کسی ایک عمل کی وجہ سے ہی تمام مستقبل کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ علماء کرام نے اس کی تشریح فرمائی ہے، اس کو سمجھ لینا ضروری ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان جب کسی بھی میدان میں قدم رکھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، تو وہ پہلے دن اس میدان میں کمال حاصل نہیں کرتا۔ مثلا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور مستقبل میں جا کے وہ پڑھتا ہے، لکھتا ہے، دنیا کی ڈگریاں حاصل کرتا ہے، اور زندگی کا ایک بڑا حصہ گزرنے کے بعد وہ اپنی فیلڈ میں، اپنے میدان میں ایک معتبر مقام کو پہنچتا ہے۔ दूसरा बच्चा पैदा होता है तो वो पैदा होते ही डाकू, पैदा होते ही चोर, कातिल नहीं होता, बल्कि नाकारा तरबियत का असर लेते हुए पहले किसी के चप्पल उठा ली, किसी की इस तरह की मामूली चीज़ उठा ली, आहिस्ता आहिस्ता करके चोरी के मैदान में वो तरक्की करता जाता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि जितने भी नाकर्दनियाँ और बड़े बड़े आमाले सैयात हैं, गुनाह हैं, यहाँ तक के इस कायनात में सबसे बड़ा गुनाह वो कत्ल है, कत्ल का भी वो मुर्तकिब हो जाता है। इसी तरह आमाल के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला जिसके बारे में ये कदर और कज़ा हो जाती है कि इसकी मग़फ़िरत होनी है, इसको हिदायत नसीब होनी है, और इसके जितने गुनाह हैं अब उसके बाद इसकी ज़िंदगी पलटेगी और अल्लाह तबारक व तआला ईमान और आमाल की रोशनी और हिदायत से इसको सरशार फरमाएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता नेकी के आमाल उसके लिए अच्छे होते चले जाते हैं। पहले दिन उसने कोई छोटी नेकी कर ली, फिर उससे आगे बढ़ गया, उससे आगे बढ़ गया, एक वक्त ऐसा आता है कि वह अपने ज़माने का वली और कुतुब बन जाता है। इसका मतलब है फ़ग़फ़िरत लहू बिज़ालिका, इस अमल की वजह से अल्लाह तबारक व तआला को उसका यह अमल इतना पसंद आया, अल्लाह तबारक व तआला के हाँ से ये फ़ैसला फरमा दिया गया कि अब इस मखलूक, इस बंदी, इस बंदे के लिए आइंदा मुस्तकबिल में नेकी के आमाल आसान कर दिए गए हैं। एमलू फकुल्लुन मुयस्सरुन लिमा खुलिक लहू। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक में फ़रमाया है, तुम सब अपने अपने आमाल में लगे रहो, और अल्लाह तबारक व तआला जिसके लिए जो आमाल आसान फरमा देते हैं मुस्तकबिल में उसी के मुताबिक उसको जजा मिलनी। और इसी तरह अल आयाज़ बिल्लाह आज़न अल्लाहु व इय्याकुम, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, कोई शख्स बावजूद है इसके कि वो बड़ा आबिद हो, बड़ा जाहिद हो और बहुत ज़्यादा उसने इबादत की हो, लेकिन उससे कोई ऐसी ख़ता हो जाए, कोई ऐसी गलती हो जाए, कोई ऐसी गुमराही का शिकार हो जाए, कोई ऐसा गुनाह हो जाए कि जिसके बाद फ़ैसला कर दिया जाए कि आइंदा से इसके आमाल अब वो जलाल की तरफ और गुमराही की तरफ इसको ले जाएंगे, अगर ये फ़ैसला हो गया अर्श से तो ये कौन रोक सकता है फिर। यही वजह है कि हमारी इस्लामी तालीमात के अंदर हम वक्त इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, अल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, ईमान के साथ अमल सालिह ये मुस्तकबिल में आमाल की तरक्की के लिए, मुस्तकबिल में अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब के लिए और आमाल की कबूलियत के लिए लाजिम है। बावजूद है इसके कि अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है, मन قال لا إله إلا الله دخل الجنة, رسول الله صلى الله عليه وسلم ने फरमाया कि जो कलमा तैयबा सबके दिल से ईमान और यकीन के साथ और सच्चे एतकाद के साथ एक अल्लाह पर ईमान ले आए वो जन्नत का हकदार है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे जन्नत का वादा फरमाया है। बावजूद है इसके वइन ज़ना वइन सरका वइन ज़ना वइन सरका, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त करते रहे कि हज़रत किसी ने ज़िना किया हो, किसी ने डाके डाले हों, किसी ने चोरियाँ की हों, आपने फरमाया अगरचे किसी ने ज़िना किया हो डाके डाले हों। मेरे मोहतरम भाइयों, इससे कोई गुनाह का हौसला अफजाई नहीं की जा रही, इससे हमारे वो मुसलमान भाई जो गुनाहों की दलदलों में डूबे हुए हैं, फंसे हुए हैं और उनके सीनों में अभी ईमान का नूर रोशन नहीं हुआ, शोला चमक नहीं रहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी ये पैगाम दिया है, या इबादी अल्लज़ीना आमनू ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. نہ جانے کس وقت فیصلہ ہو جائے تقدیر بدلنے کا اور مستقبل کے بدل جانے کا، اور اللہ تبارک و تعالی بڑے سے بڑے گناہگار کو چند لمحات میں بڑے سے بڑا ولایت کے مقام پر اپنی قدرت کاملہ کے مطابق فائز فرما سکتے ہیں. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. انسان اور اس کے دل کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالی کا اختیار ہے. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القلب العبد بین اصبع الرحمن، انسان کا دل اللہ تبارک و تعالی کی انگلیوں کے درمیان میں ہے. کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، اللہ کی شان کے قابل ہے. میرے محترم بھائیوں، مومن کو چاہیے کہ اعمال کی حفاظت کیا کرے، مومن کو چاہیے کہ سنت کے مطابق چلا کرے، اور مومن کو چاہیے کہ وہ اعمال جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، اور وہ اعمال جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، وہ اعمال جو صحابہ کرام نے اختیار فرمائے ہیں، وہ اعمال جو تابعین و اتباع اور ائمہ نے خود بھی اس میں عمل فرمایا ہے اور اس کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے، یہ ہمارا اصل دین ہے. اس سے ہٹ کے جو اعمال کیے جائیں گے، اس سے ہٹ کے جو بھی راستے اختیار کیے جائیں گے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ جو سیدھا راستہ ہے اسی کی اتباع ضروری ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، اس کے علاوہ دوسرے راستوں کی طرف نہ بڑھنا ورنہ راستہ بھٹک جاؤ گے اور گمراہی کی طرف چلے جاؤ گے. یہ تمام تمہیدات اور یہ تمام باتیں یقیناً ثابت بھی ہیں، اور آپ میں سے ہر مسلمان اس بات پہ یقین بھی رکھتا ہے کہ ہماری نجات اور فلاح وہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی سنت، آپ کی سیرت میں ہے. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہمارے لیے وہ قابل تقلید، قابل اتباع نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ہی فرما دیا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ سے محبت ہے، اللہ تبارک و تعالی کا قرب چاہتے ہو، آخرت میں جنت چاہیے، آخرت میں مغفرت چاہیے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالی کے ہاں شرمندہ ہونے سے بچنا ہے، فاتبعونی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میری اتباع کر لو. وما آتاکم الرسول فخذوه، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں عطا فرمایا اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے تمہیں روکا جا رہا ہے، منع کیا جا رہا ہے، اس سے رک جاؤ. یہی ایمان ہے، یہی اسلام ہے، اور یہی مومن کی نشانی ہے. میرے محترم بھائیوں، کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ عوام کے اندر مشہور ضرور ہو جاتے ہیں کہ یہ کرنا اچھی بات ہے اور اس میں ثواب ہے، لیکن ہر مسلمان کو چاہیے، جیسے دنیا کے معاملات میں کسی بھی معاملے میں اس کو کام پڑ جائے، اگر اس کو کوئی صحت کا مسئلہ ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ ڈاکٹر کے پاس جا کے اس سے مشورہ کر لیا جائے، اگر کوئی ٹیکنیکل کام ہے، کنسٹرکشن کا کام ہے، تعمیراتی کام ہے، کوشش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھے قابل انجینئر سے مشورہ کر لیا جائے. اور ان میدانوں میں جو اپنی چلاتا ہے اور اپنی طرف سے ہی کوئی طریقہ اختیار کر لے، تو اس کی کوئی ضمانت نہیں، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں کہ یہ دوا کھا کے یہ مرے گا یا جیے گا. اور یہ عمارت جو کھڑی ہو رہی ہے، جیسے ہمارے دیہاتوں میں ہوتا ہے کہ تین چار افراد اکٹھے ہو جاتے ہیں، دیوار کھڑی ہو جاتی ہے، گھر بن جاتا ہے، ذرا سی زیادہ بارش ہو گئی، ہوا چل گئی، تو وہ گھر نیچے آ جاتا ہے. اس لیے کہ صحیح جگہ پر مشورہ کر کے صحیح تعلیمات کے مطابق اس کو نہیں بنایا گیا. یہ ہمارا ایک دین یتیم ہے، کوئی مسئلہ پیش آ جائے, کوئی معاملہ پیش آ جائے. جی میں نے بخاری کا ترجمہ پڑھا ہے, بخاری بھی نہیں پڑھی, کیا پڑھا ہے؟ ترجمہ پڑھا ہے میں نے. اور میں نے جی تفسیر پڑھی ہوئی ہے, پورا ناظرہ قرآن بھی پڑھنا صحیح نہیں آتا ہوگا لیکن اس نے تفسیر پڑھ لی ہے, اس لیے اب وہ دین کا امام بن چکا ہے, چیمپئن بن چکا ہے. میرے محترم بھائیوں, یہ راستہ یقیناً گمراہی کا راستہ ہے. صرف کتاب کافی ہوتی تو قرآن کریم آسمان سے نازل ہو جاتا, جبرائیل امین لے آتے, کعبہ کے اندر رکھ دیتے, فرما دیتے یہ کتاب ہے, پڑھ لو اس کو, اور اس میں جو تعلیمات ہیں اس کو اپنا لو, اور اللہ اللہ خیر سے اللہ. ایسا نہیں, اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت پہلے عطا فرمائی ہے, اور قرآن کریم کی تعلیمات نجمن فنجمن علماء کہتے ہیں, یعنی نور کے ٹکڑے نازل ہوئے ہیں, جہاں جیسا موقع آیا, جہاں جیسی ضرورت پیش آئی, وہاں قرآن کریم کی تعلیمات اس کے حساب سے نازل ہوئی ہیں. اور انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب اس کو کسی چیز کے بارے میں معلومات درکار ہوں, کوئی انفارمیشن اس کو چاہیے ہو, اور اس وقت اس کو وہ دی جائے تو اس کو وہ یاد رہتی. یہ اللہ تبارک و تعالی کے طریقوں میں سے اور اللہ تبارک و تعالی کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے. آج کل یہ بہت زیادہ چل رہا ہے کہ جی شوال کے 6 روزے رکھنے چاہیے, اور شوال کے 6 روزے جس نے رکھے اس کو صوم الدہر کا ثواب ملے گا. صوم الدہر کسے کہتے ہیں؟ صوم الدہر کا مطلب ہے زمانے کا روزہ. میرے محترم بھائیوں, تھوڑی سی توجہ مطلوب ہے, غور فرمائیے گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یقیناً یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے, اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا, لیکن ہماری شریعت مطہرہ میں جتنی بھی بشارتیں آئی ہیں اور جتنے بھی انعامات کا ذکر ہوا ہے, وہ تمام اعمال حوصلہ افزائی کے اعمال ہوتے ہیں. وہ اعمال شریعت میں ان کو کرنے پہ ثواب کا اعلان ہوتا ہے, ان کے کرنے پہ انعام کا اعلان ہوتا ہے. فجر کی نماز جس نے پڑھی اور اپنی جگہ پر بیٹھا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا, اور 2 رکعت اشراق پڑھی, فلہو اجرن کا اجر عمرت و حج, اس کے لیے ایسا ثواب ہے جیسے اس نے ایک عمرہ اور ایک حج کیا. تامتن تامتن تامتن, پورا پورا ثواب ملے گا. میرے محترم بھائیوں, حج کرنا بھی ایک بہترین عمل ہے, نیک عمل ہے, اور عمرہ کرنا بھی ایک نیک عمل ہے. حدیث شریف میں آیا کہ سورہ اخلاص 3 دفعہ جس نے پڑھ لی تو گویا کہ اس کے پورا قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ملے گا اس کو. تو قرآن کریم پڑھنا ایک نیک عمل ہے, ایک اچھا عمل ہے, ایسا عمل ہے جس کی شریعت میں حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن صوم الدہر کے بارے میں فرمایا گیا, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم الدہر, کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو صوم الدہر رکھنے سے منع فرمایا ہے. اور یہ صوم الدہر کی جو تعلیمات تھیں ہم سے قبل کی جو امتیں ہیں ان میں پائی جاتی تھیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزوں کے سلسلے میں جو میرے بھائی داؤد ہیں, اللہ تبارک و تعالی نے ان کے طریقے کو بہت زیادہ پسند فرمایا, ایک دن روزہ رکھ لیا اور ایک دن افطار کر لیا. تو صوم الدہر اگر اس وقت بھی کوئی رکھنا چاہے اور یہ اعلان کر دے کہ میں ساری زندگی آج کے بعد سے روزہ رکھوں گا, تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف کر رہا ہے. وہ تو ایسا عمل جس میں رسول کی مخالفت ہو رہی ہو, اس کی تشبیہ اگر آ جائے تو وہ عمل اگر پہلے تھا بھی تو صوم الدہر کی ممانعت کے بعد اب وہ مکروہ ہو چکا ہے, اس کو ناپسندیدہ فرما دیا گیا ہے. مسلم شریف میں جو روایات آئی ہیں ان کی راویوں میں علامہ ذہبی نے، علامہ ابن حجر نے، امام نووی نے کلام فرمائے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان میں جتنے بھی راوی ہیں اکثر روات کے بارے میں ائمہ حدیث نے کنسرن کا اظہار کیا ہے، فرمایا ہے کہ ان کے اوپر مکمل اعتماد نہیں کیا جا سکتا. اور ایک راوی کے بارے میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے انکار فرما دیا ہے، اس کی حدیث میرے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. یہ ایک علمی بحث ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور ہماری دین کے نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت، اسے فقہ کہتے ہیں. اور فقہ کی تمام معتبرات میں، خواہ وہ بحر ہو، خواہ وہ نہر ہو، خواہ وہ اسی طرح ہندیہ ہو، وہ شامی ہو، وہ قاضی خان ہو، وہ تاتار خانیہ ہو، اور اس کے علاوہ مجمع البحار ہو، سب میں یہ بات کی تاکید موجود ہے کہ ہمارے مذہب کے جو امام ہیں، ہمارے مسلک کے جو امام ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی ہم نے دینی تعلیمات میں جن پہ اعتماد کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے زیادہ جانتے تھے، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو احادیث کا علم ہم سے زیادہ تھا، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ قرآن ہم سے بہتر سمجھتے تھے، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو تاویلات اور قرآن کریم کے آیات کے معانی و تراجم ہم سے بہتر آتے تھے. امام اعظم اور اس روئے زمین میں اللہ کے ولی امام اعظم نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک یہ شوال کے 6 روزے رکھنا مکروہ ہیں. اور اسی طرح امام دار الہجرہ مالک ابن انس مدینہ منورہ کے امام، آج بھی افریقہ اور مغرب کے علاقے میں تمام ممالک ان پہ اعتماد کرتے ہیں اپنے مسلک میں. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 90 سال کی عمر تک مدینہ منورہ میں رہے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ روزے میرے نزدیک ثابت نہیں ہیں بلکہ مکروہ فرمایا ہے ان کو. اسی طرح اور بھی بڑے علماء ہیں، اسی طرح غرناطی نے جو الاعتصام لکھی ہے اس میں بھی، وہ جو الاعتصام کتاب ہے اس کتاب میں صرف اور صرف بدعات کا ذکر ہے، اور اس کتاب کے اندر غرناطی نے ان روزوں کا ذکر کیا ہے، شوال کے 6 روزوں کا. اسی طرح آج کل ایک بہت بڑی تحقیق آئی ہے الموسوعۃ الکویتیہ کے نام سے، 48 جلدوں میں، اس میں بھی جہاں بدعات گنی ہے وہاں پہ شوال کے 6 روزوں کا ذکر کیا ہے. اور اس سلسلے میں میں آپ حضرات سے آخری بات ذکر کر کے پھر انتہائی اہم مسئلے پہ روشنی ڈال کے کلام ختم کرتے ہیں کہ محقق ابن الہمام رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مسلک فقہ حنفی کے بہت بڑے امام ہیں، اور ہدایہ کی انہوں نے شرح لکھی ہے. ہدایہ فقہ کے اندر بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، دستور کی حیثیت رکھتی ہے، اس کی شرح یعنی اس کے تراجم انہوں نے بیان کیے ہیں. اور فتح القدیر میں انہوں نے فرمایا ہے کہ میں نے کچھ ایسے صوفیاء دیکھے کہ انہوں نے رمضان المبارک ختم ہونے کے بعد بھی سحر کا انتظام کیا باقاعدہ، جیسے رمضان میں ہوتا ہے، اور افطار کا انتظام کیا. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی عید نہیں ہے، شوال شروع ہو چکا ہے، تو جواب ملا کہ ہماری عید 6 دن کے بعد. اس کے بعد محقق ابن الہمام فرماتے ہیں کہ جہاں اس طرح اس بدعات کو اپنایا جا رہا ہو اور ان کراہتوں کو اپنایا جا رہا ہو، وہاں پہ ان کے منع کرنے کا فتویٰ دینا واجب ہو جاتا ہے. اتنا اہم مسئلہ ہے میرے بھائیوں. اس لیے ہاں، اس کے فضائل بھی بعض علماء نے نقل فرمائے ہیں، اور اگر آپ جائیں اور کسی بھی امید ہے کہ 70% علماء سے آپ پوچھیں تو آپ کو کہیں گے جی بہت اچھا عمل ہے، ضرور کرنا چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن کو علم کے اندر رسوخ عطا فرمایا ہے اور علم کے اندر تحقیق کا مزاج عطا فرمایا ہے، ان علماء سے اگر دینی اور شرعی مسئلہ پوچھا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ شوال کے یہ 6 روزے یقیناً مکروہ ہیں. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باوجود اس کے کہ تصانیف کے کام فرمائے ہیں، لیکن ان کی مصروفیات بہت زیادہ ہوتی تھیں، اور لکھنے کا کام ان کی حیات میں جہاں انتہائی اشد ضرورت ہوتی تھی وہاں پہ وہ کوئی کتاب، کوئی فتویٰ یا کوئی رسالہ لکھتے تھے. اس کے علاوہ ساری عمر وہ تدریس میں مشغول رہے ہیں، اور حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ رسالہ لکھا ہے، احسن المقال فی کراہیت صیام ستۃ شوال کے نام سے، آج کل احسن الرسائل میں جو دیگر رسالے جمع کیے ہیں اس میں یہ رسالہ بھی موجود ہے، تمام تفاصیل اس میں موجود ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، آج کل مسلمانوں کو جان بوجھ کر ایک عجیب و غریب طریقے سے وسوسے کا شکار کیا جا رہا ہے اور ایک بے یقینی کی کیفیت پیدا کی جا رہی ہے کہ جی عید غلط ہوئی ہے اور رمضان کا روزہ رکھنا پڑے گا قضا، اور اعتکاف کی بھی قضا کرنی پڑے گی۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ نام نہاد ایک مفتی جو پاکستان میں نہ جانے کس کے کہنے پہ مفتی اعظم بنا پھرتا ہے، اس نے یہ فتویٰ دیا ہے، یہ فتویٰ سراسر غلط ہے۔ اور آپ اہل اسلام اطمینان رکھیں، آپ اہل اسلام شکوک و شبہات کا شکار نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے سورہ جاسیہ میں، ارائیت من اتخذ الہہ ہوا وضلہ اللہ علی علم، کہ آپ نے اس کو دیکھا کہ جو اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا بیٹھا ہے، وضلہ اللہ علی علم، باوجود ہے اس کے کہ اس کے پاس علم ہے لیکن وہ گمراہ ہو چکا ہے۔ وختم اعلیٰ سمعیہ و قلبہ، اس کے کانوں پہ پردے پڑ چکے ہیں، آنکھیں ہندی ہو چکی ہیں۔ وجعل علی قلبہ غشاوہ، اور اس کے دل پہ اللہ تعالیٰ نے گمراہی کے پردے ڈال دیے ہیں۔ میں کسی کا نام نہیں لے سکتا، یقیناً جو بھی عمر میں بڑا ہو ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن یاد رکھیے ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے، اور اسی طرح مسند امام احمد میں حدیث نمبر 18844 موجود ہے کہ لوگوں کو شک ہوا 29 روزوں کے بعد۔ 29 روزے گزر گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 30ویں روزے کے بارے میں قدرے شک ہوا۔ رات گزر گئی، صبح ہو گئی، فجر کی نماز پڑھ لی، سب نے روزہ رکھ لیا۔ فأتيا أعرابيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، دو دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے سورج کے نکلنے کے بعد۔ فشهدا، اور دونوں نے گواہی دی، باللہ اللہ کے حضور، ان احل الہلال، کہ ہم نے چاند کو دیکھا ہے۔ کب دیکھا ہے؟ عشیت امس، گزشتہ رات کو۔ کب دیکھا ہے چاند؟ گزشتہ رات کو۔ فاعلن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناس ان یفطروا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ سب لوگ افطار کر لیں، وان یغدو بالصلاۃ، اور کل عید کی نماز پڑھیں گے۔ تو ہماری کمیٹی نے، جو پاکستان کی قائم کی ہوئی کمیٹی ہے، علماء کرام کا یہ فتویٰ ہے کہ یہ کمیٹی جو ریاست کی طرف سے قائم کی جاتی ہو، اس کی حیثیت قاضی کی ہے، اس کی حیثیت ایک ریاست کے مفتی اعظم کی ہے۔ جب انہوں نے اعلان کر دیا، اور 29 روزے اسلام میں نہیں ہوتے، یہ کس نے کہہ دیا ہے؟ کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، صرف یہ بات ہے کہ چیئرمین شپ کا دکھ ابھی تک ہے، اور یقیناً جب بڑی تنخواہ ملتی ہے اور مراعات ملتی ہے، اور جب وہ ختم ہو جائیں تو جہاں تک انسان کے بس میں ہو وہاں تک وہ شرارت تو کرے گا لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے کہ بھئی میں بھی ہوں۔ آج کل یہ فیشن ہے کہ کوئی ایسی بات کرو انوکھی قسم کی کہ سارے میڈیا والے آپ کے سامنے آ کے بیٹھ جائیں۔ اس سے زیادہ اس مسئلے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اعتکاف تو سنت عمل ہے، اور سنت کی قضا ہوتی نہیں ہے، فقہ کا اصول ہے۔ اللہ جانے ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، کس قسم کا ان کے اوپر طاری ہوا ہے کہ دین کے تمام اصول بھول چکے ہیں۔ اور 30 روزے اگر مکمل ہو گئے تو جمعے کے دن عید ہے کہ نہیں ہے؟ تو عید کے دن روزہ رکھنا حرام ناجائز ہے، ایک اور غلطی کر دی۔ ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے اعمال قبول و مقبول فرمائیں۔ میرا مقصد کسی کی بے عزتی کرنا نہیں ہے، میرا مقصد کسی کو نچلا دکھانا نہیں ہے، لیکن علامہ شہاب الدین نویری رحمۃ اللہ علیہ، نہایت العرب کے مصنف، بہت بڑے عالم ہیں، فرماتے ہیں کہ حق کے تین حق ہیں۔ حق کے تین حق ہوتے ہیں، پہلا حق معرفتہ، حق کو پہچاننا ضروری ہے، دوسرا وہ تثبت علیہ، اس کے اوپر مضبوطی سے کھڑا ہونا ضروری ہے، اور تیسرا حق وہ نفی ما عدا ہو، جو حق کے خلاف بات کر رہا ہو اس کے خلاف کلمہ حق اٹھانا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کے اعمال قبول فرمائے، اور جو مسلمانوں کو شکوک و شبہات میں محض اپنی ذاتی عناد کی وجہ سے ڈال رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.